الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الله صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. خدا نے متعلقہ انتہائی لطف و کرم, انتہائی شکر پروردگار کا ایک بار پھر خدا نے سعادت نصیب کی, اہل بیت عطا علیہ السلام کے ذکر کی, دین مبین کی تبلیغ کی, اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, اور انشاءاللہ اس دین کی مزید عزت و سلامتی کے لیے, مظلوموں کی فتح و نصرت کے لیے, بالاخص فلسطین کے مظلوموں کی کامیابی کے لیے, انشاءاللہ ان کے مقابل غاصب دشمن کی نابودی کے لیے, اور بالآخر ان تمام واقعات کے ذریعے سے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے, ان کے نصرت کی سعادت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند متعال نے قرآن کریم میں متعدد وعدے ارشاد فرمائے قوانین کی صورت میں. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی خداوند متعال کا حکم ہوتا ہے وہ درحقیقت ایک قانون ہوتا ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس قانون پر خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے خدا اس قانون کو ایک حکم کی صورت میں بیان کرتا ہے. یعنی مثلا خداوند متعال نے اگر فرمایا کہ اگر اہل قریہ ایمان لائیں, تقوی اختیار کریں, تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو ان پہ نازل کر دیں گے, تو یہ بظاہر ایک اللہ کا حکم ہے کہ تقوی لاؤ, ایمان لاؤ, تقوی لاؤ, لیکن اس کے پیچھے ایک قانون بنا ہوا ہے. وہ قانون کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہ اگر تمہیں زمین اور آسمان کی برکتیں چاہیے ہیں, اس کا راستہ گناہ سے نہیں ہے, اس کا راستہ فسق و فجور سے نہیں ہے. زمین و آسمان کی برکتیں چاہیے, اس کا راستہ ایمان سے ہے, اس کا راستہ تقویٰ سے ہے. اب یہ کہ کوئی انسان کس راستے کو اختیار کرے, یہ اس کو آزادی ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ خدا متعال نے بتا دیا کہ عزت اس میں ہے, ذلت اس میں ہے, کامیابی یہاں پر ہے, ناکامی وہاں پر ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے جا کر گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو پھر اس گناہ کے نتیجے میں آنے والے نتائج کو بھی جھیلنا پڑتا ہے. جو کچھ اس وقت ہماری اس اسلامی دنیا کی حالت ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نے مثال نے مسلمانوں کے لیے یہ مقدر طے کیا ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا مثال کے طور پر خدا نہ کرے کوئی یہ سوچے کہ مسلمان, جیسے ہمارے پاس جو منتقدین ہوتے ہیں, کرٹکس ہوتے ہیں, وہ کچھ اس طرح بولنے لگتے ہیں مسلمان طبیعتاً ایسے ہیں, فطرتاً ایسے ہیں, کوئی مسلمان کو بولے گا کوئی پاکستان کو بولنے لگے گا, کوئی کس بولنے لگے گا. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بہت سارے آپ اور میں سوشل میڈیا کے اوپر, جیسے پاکستان کی کوئی تصدیق کرتا ہے, ملک کی تصدیق کرتا ہے, دین کے بارے میں کہتا ہے, مذہب کے بارے میں کہتا ہے, یہ ایک ہی بات ہوتی ہے جو بعض اوقات 20-20 ملکوں میں چل رہی ہوتی ہے اور ان کے نام سے چل رہی ہوتی ہے. تو مثلا یہاں پہ آپ ایک کوئی لطیفہ ٹائپ کا پڑھیں گے, حتیٰ کوئی مصنوعی واقعہ پڑھیں گے کہ مثلا پاکستانی ڈاکٹرز نے یہ کام خراب کر دیا, یہی واقعہ 15-20 اور ملکوں میں ان کے نام سے چل رہا ہوگا. پتہ نہیں دنیا میں کوئی ہے ایسا کوئی. اب سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے تو بہت ہی آسان ہے کہ وہ اس کا کام ہی ہے یہ کہ لوگوں کے ہمتوں ارادوں کو پست کرنا. اور مشکل یہاں پہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض دوست احباب بنا سوچے سمجھے کہ بھائی یہ جو میسج آپ بھیج رہے ہیں یہ تعمیری نہیں ہے, یہ کچھ کنسٹرکٹ نہیں کرے گا, یہ صرف تباہ کرے گا, ارادوں کو کمزور کرے گا, ہمتوں کو پست کرے گا, لوگوں کو اپنی نظروں میں گرائے گا. وہ پتہ نہیں اصلاح کی نیت سے یا اپنے کسی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ انہیں چیزوں کو آگے بھیجتے رہتے ہیں. تو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ, ہر دفعہ شاید ہر سال عشرے کے اندر اس بات کے اوپر اصرار کرتا ہوں. مجھ سے اگر کوئی کہے آپ نے زندگی میں کتنے میسیجز فارورڈ کیے ہوں گے, بہت کم, بہت کم کہ میں مثال کے طور پر بلک میں فارورڈ کر دوں کوئی میسیج, کبھی بھی نہیں کروں گا. تو کبھی بھی آپ یہ کام نہ کریں. اور آج انشاءاللہ خطبے کے اس حصے میں, امام کے مکتوب کے اس حصے میں ہم پڑھیں گے کہ کوشش کریں گے کہ امام نے فرمایا قاضی کو کیسا ہونا چاہیے. یہ جو میں اور آپ کوئی واقعہ آگے بھیج رہے ہیں یہ سمجھ لیں پارشلی چھوٹی سی ایک سطح پر ہم قاضی بن چکے ہیں. کیوں؟ آپ نے فیصلہ کیا نا کہ آگے بھیجیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ یہ لکھ بھی دیں نا کہ یہ فارورڈڈ میسج ہے, آپ کی تائید شامل ہو چکی ہے, آپ کی قضاوت اس میں جا چکی ہے. اچھا آپ نے جو فارورڈ بھیجا کیا, آپ نے لکھا کہ یہ فارورڈڈ ہے, میری کوئی تقصیر نہیں ہے, بھیجا کیوں تھا بھائی؟ اتنے غیر ذمہ دار آپ کیوں ہیں؟ اگر میں اتنا غیر ذمہ دار انسان ہوں کہ میں کوئی چیز پڑھے بغیر بھیج رہا ہوں. اچھا یہ بھی ہو رہا ہے, یہ تو اور ہی تعجب کی بات ہے. ایک دفعہ ایک آدمی پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے, پتہ نہیں کتنے واقعات میں ثابت ہوا ہے کہ سامنے والے نے پڑھا بھی نہیں ہے, اس کو بس ایک پکچر نظر آئی اس نے بھیج دیا, اس سے قطع نظر کہ اس میں تھا کیا. تو نہیں پڑھا بھیجا وہ تو اور ہی غلطی ہے, پڑھ کے بھیجا ہے اور نیچے لکھ دو فارورڈڈ میسج, آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے, آپ اس کا حصہ ہیں, آپ نے قضاوت کر دی ہے. اور یہ جو آپ نے قضاوت کی ہے اس کا بار, اس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا. اب یہ تھا کہ آپ نے اس قضاوت کو کیوں کیا, آپ کے پاس کیا بنیاد تھی, آپ نے طرفین کی بات سنی تھی یا نہیں سنی تھی. مجھے تعجب ہے بعض اوقات. اب ایک کلپ میں نے خود دیکھا پارشلی, اتنا کبھی بھی دماغ کنونس نہیں کر پاتا میرا اپنے آپ کو کہ میں اس کے اوپر اتنا وقت لگاؤں, لیکن پارشلی میں نے دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور چند لوگوں کے نام لے رہا ہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے. تحقیق ہوئی ہے کیا؟ نہیں. کسی نے آ کر کسی پہ الزام لگایا ہے اور وہ صرف الزام سن کر یہ بتا رہا ہے کہ اس نے ان ان لوگوں پہ یہ الزام لگایا, جو بہت بڑا الزام ہے. اور جیسے ان کی تو بات ثابت ہو گئی جس نے الزام لگایا, اور جس پہ الزام لگا اس سے آپ نے وضاحت لی کہ کیا ہوا تھا؟ نہیں, فارورڈ کر دیا میسج. جرم ہے, کنفرم جرم ہے. کیسے کر دیا؟ کیا اسلام کے کسی بھی نظام میں صرف کسی کے الزام لگانے پر الزام دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے کہ اس پہ یہ الزام لگا ہے؟ نہ کہ تائید بھی ہو گئی اور تحقیق بھی نہیں ہوئی, تشریح بھی نہیں مانگی. اصلا یہ ناممکن ہے. یہ کم سے کم بھی اگر ہوا تو, اگر اسلامی نظام ہو تو, میں کہتے کہتے رک رہا ہوں کہ میں قاضی نہ بنوں کہ کم سے کم سزا کیا ہوگی, لیکن یہ بہت سزا ہوگی اس کی. اگر اسلامی نظام کے اندر چلے جائیں اس کی باقاعدہ سزا ہے کہ آپ نے ایک جرم کو, صرف الزام کو صرف سن کر بغیر تحقیق کیے لوگوں تک کیسے پہنچا دیا, صرف الزام. اور اس میں ہم سب شریک ہو جائیں گے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اصلاح نہیں ہو سکتی, یہ قطعاً اصلاح نہیں ہے, اس سے معاشرے کے اندر بربادی ہے. اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے میں تہ دل سے کہوں گا, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اپنے لیے بھی کہوں گا, آپ کے لیے بھی کہوں گا, آپ جو میسج بھیج رہے ہیں قیامت کے دن آپ کو اس کو ثابت کرنا ہے. بس ذرا سوچ سمجھ کے بھیجیے گا, آپ کو قیامت کے دن اس کو ثابت کرنا ہے, اور ثابت نہ ہونے پر جو اس کا وبال ہوگا آپ اس کا حصہ بنیں گے. اچھا اب ایک اور مشکل بھی ہے ہمارے ساتھ, آپ نے سنا ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی وہ ایک لشکر یزید میں ایک بندہ تھا, اس نے کہا میں نے کسی پہ کوئی شمشیر نہیں چلائی, میں نے کوئی خیمہ نہیں لوٹا, میں نے کوئی مال غنیمت نہیں پکڑا, میں افسوس کر رہا تھا کہ میں یہاں کیوں ہوں, لیکن میں وہاں سے واپس نہیں گیا. تو جیسے اس نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں اس کی سزا نہیں ملے گی کہ تم نے شمشیر چلائی تھی یا خیمہ, نہیں, تم اس لشکر کی سیاہی کا حصہ تھے. اس کو جو دور سے دیکھتا وہ کہتا یہاں پہ اتنے ہزار لوگ کھڑے تھے, تم اس میں ایک تھے. یہ جو ہم فارورڈ کر رہے ہیں نا, یہ معاشرے کے اندر ایک امیج بن رہی ہے, اس کا ہم حصہ بن رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ تو برائے مہربانی آپ قطعاً جب تک اپنی قیامت کے بارے میں مطمئن نہ ہوں کہ میں قیامت میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, اس وقت تک میسج قطعاً فارورڈ مت کریں. آپ تک پہنچ گیا ہے, آپ اس کو سکون سے اپنے پاس رکھ لیں. ہاں, اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں قیامت میں اس میسج کو بھیجنے پر دفاع کر سکتا ہوں اپنا, تو وہ کر لیجئے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ موبائل نہ ہوتا تو زبان سے بولتا تو جواب دہ ہوگا, موبائل کا جواب دہ نہیں ہوگا, تو اللہ نے کسی ٹیکنالوجی کو گناہ سے بری اس ذمہ نہیں کیا ہے. ٹیکنالوجی کچھ بھی ہو جائے, جو گناہ ہے وہ گناہ رہے گا اپنی جگہ پہ, چاہے آپ نے سادہ زبان سے بولا ہو ایک آدمی کو, چاہے آپ نے میسج کر کے بولا ہو 500 لوگوں کو, اس کا وبال اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب میں نے اتنا بولا تو میں اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں, کوئی مظلوم اپنی ظلم جو اس کے اوپر ہوا ہے اسے کسی سے نہ کہے؟ نہیں, کہے. جس سے کہے اس کی ذمہ داری یہ تحقیق کرے, اس کے بعد پبلک کے سامنے لائے, نہ کہ صرف الزام کی بیس پر پبلک کے سامنے لے آئے. تحقیق کرے, جواب طلب کرے, جن کے اوپر الزام لگا ان سے پوچھے بھائی تم نے کرمانی صاحب پر یہ الزام لگا ہے, اس کا جواب دو. اگر جواب نہ ملے مثال کے طور پر, اور وہ شخص بھی قاضی بننے کی پوزیشن میں ہو, اب میرے سامنے آ کر کوئی بے تکا آدمی کہے کہ مثلا تم پہ یہ الزام لگا اس کو ڈیفینڈ کرو, میں اس کو سادہ سادہ یہی بولوں گا جو الزام لگاتے رہو, میں کیوں ڈیفینڈ کروں, میں کیوں اپنا وقت اس کے اوپر لگاؤں؟ پتہ نہیں میرے پاس کتنی دفعہ کوئی چیز آتی ہے, مولانا یہ پڑھ دیجئے گا ممبر سے, دماغ خراب ہے میرا کہ میں یوں ہی پڑھ دوں. یہیں اسی کراچی میں, اب تو مولانا فوت ہو گئے, میں ایک دفعہ مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھنے والا تھا. اب امام بارگاہ کا نام لینا ظاہر ہے بالکل جیسے کہتے ہیں بے فائدہ سی بات ہے. ایک امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھنے والا تھا, بالکل جیسے یہاں سے اٹھ کے بس اب ممبر کے اوپر شرف حاصل ہونے والا تھا. ایک آدمی مجھے کہتا ہے مولانا, اب تو چونکہ مولانا فوت ہو گئے, کہنے کا مولانا طالب جوہری کا انتقال ہو گیا, فاتحہ پڑھا دیجئے گا. اچھا, اب ظاہر ہے اتنا احترام ان طالب جوہری صاحب کا ظاہر ہے کہ تھا, آدمی سنے انتقال ہو گیا تو ظاہر دل کو تکلیف ہوتی ہے, فاتحہ پڑھانا اچھی بات ہے, بالکل اچھی بات ہے. میں بیٹھتے بیٹھتے اچانک میرے دماغ میں آئی کہ بھائی ابھی تک آخری خبر تک تو حیات تھے الحمدللہ رب العالمین, یہ بندہ ایک بیچ میں کہہ رہا ہے کہ انتقال ہو گیا, میرے لیے کہاں ثابت ہوا کہ انتقال ہوا ہے؟ ابھی میں فاتحہ پڑھا دوں, ایک بندہ ان نون بندہ ہے, یہ تو اٹھ کے چلا جائے گا, میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ بھائی آپ نے مولانا کو جیتے جی مار دیا نعوذ باللہ تعالیٰ, یہ آپ نے کیا کیا؟ بس وہ خدا کی طرف سے توفیق نصیب ہوئی. بیٹھتے بیٹھتے میں نے کہا کہ وہ تمام وہ جو ذاکرین اہل بیت ہیں, خطبہ اہل بیت ہیں, علماء ہیں اور خدمت گزار ہیں, ان سب میں سے جو دنیا سے گزر گئے ان کے لیے فاتحہ پڑھ دوں. فاتحہ پڑھ کے میں نیچے آ گیا, جب مجلس پڑھ کے پتہ چلا بالکل غلط خبر تھی, وہ بندہ ہی غائب ہو گیا. اتنا جسے کہتے ہیں پھنسانے کی حرکتیں کرتے ہیں لوگ. اب بتائیں میں کیا ایک ہر بات کو سن کے یقین کر لوں, ممبر سے بول دوں, یا ایک پیپر پکڑا دیں گے آغا صاحب یہ ایک مسئلہ ہے اس کا ممبر سے جواب دے دیجئے. تو ممبر سے کیوں جواب دوں؟ تم کو چاہیے تمہیں جواب دوں گا. بعد میں پتہ کیا چلتا ہے, یہ کیس اس کے فنا دوست کا تھا جس کو یہ رگڑوانا چاہ رہا ہے, اس کا سوال یہاں سے جواب دلوانا چاہ رہا ہے تاکہ اس کو بتائے کہ مولانا تمہارے خلاف پڑھائے گی. کیا ہو رہا ہے, اتنی مکاریاں ممبر کے لیے؟ تو انسان احتیاط کر لے. میں تو اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ بھائی میں تو بہت ہی کمزور انسان ہوں, غلطیوں پہ غلطیاں کروں گا, یہ تو خدا سنبھال لے تو سنبھال لے, ورنہ یہ جو مکاریاں کرنے والے ہیں یہ تو واقعی انسان کو برباد کر دیں گے. تو آپ تو کم سے کم ہوشیاری دکھائیں, آپ کو تو کوئی آبلیگیشن نہیں ہے, کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ کیوں فارورڈ کر رہے ہیں؟ نہیں فارورڈ کریں، لے کے بیٹھ جائیں، اس کو درود بھیجیں محمد والے محمد پر، ما صلی محمد علی. مولانا طارق جوہری اور تمام ذاکرین، علماء، خطباء، مرثیہ خان، نوحہ خان جو دنیا سے گزر گئے، سب کے ارواح کی بلندی کے لیے، بالاخص جنہوں نے کراچی میں عزاداری میں خدمتیں کی ہیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مولا کا یہ مکتوب ہے، مکتوب نمبر 53، مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقام الشریف کی ترتیب میں، صفحہ نمبر 763 پہ ہمیں، اور اس میں قاضی کی شرائط امام نے بیان فرمائی ہیں. پھر یہ کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہارے نزدیک تمام رعایا میں سب سے بہتر ہو. سب سے بہتر ہو کس لحاظ سے؟ جو واقعات کی پیچیدگیوں سے مشکل میں نہ پڑ جاتا ہو. علامہ صاحب نے ذیق کا لفظ استعمال کیا، اردو میں ذیق کا لفظ آج کل کوئی نہیں سمجھے گا، اس لیے میں نے اس کو مشکل ترجمہ کر دیا. فرمایا کہ جو واقعات کی پیچیدگی سے مشکل میں نہ پڑ جاتا ہو. ایک واقعہ آتا ہے بالکل سمپل، اس نے اس کا اتنا پیسہ کھایا، یہ اس کا مقروض ہے، فیصلہ کرو، فیصلہ ہو جائے گا. ایک دفعہ میں ایک اسکول کے انوگریشن میں گیا، نہیں انوگریشن نہیں تھا، اس کا اینول ایونٹ تھا، سالانہ کوئی جلسہ تھا، اس میں گیا تو میں برابر میں وہاں پہ ایک صاحب آ کے بیٹھے، جو بہرحال قصہ مختصر کروں گا، وہ ہائی کورٹ کے کوئی جج تھے، وہ بالکل بہت سادہ مزاج انسان تھے، بہت اچھے لگے مجھے. خیر وہ جیسے ہوتا ہے معمولاً اچھے لوگ جلدی مر جاتے ہیں، فوت بھی ہو گئے وہ. ان سے میں نے پوچھا، جب باتوں میں میں نے ان سے کہا، پہلے انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ میں سینئر جج ہوں ہائی کورٹ کے اندر، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں عدالت میں کام کرتا ہوں، تو میں سمجھا اسٹینوگرافر ہوں گے شاید. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ میں سینئر جج ہوں ہائی کورٹ. میں نے کہا میں ذرا سنبھل کے بیٹھوں بھائی یہاں. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کام بہت سخت ہے، خداوند متعال نے قرآن کریم فرمایا اے دلو، عدل کرو، جبکہ اس عادل خدا کے پاس تو علم بھی ہے اور طاقت بھی ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس طاقت ہے، اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے تم عدل کرو، تو ہم کہاں سے عدل کریں؟ آپ بہت سخت کام کر رہے ہیں. کہ نہیں ہاں مولانا ایسے ہی ہے، بہت سخت ہے، بعض اوقات بالکل سمجھ میں نہیں آتا. پھر انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں جب بالکل سمجھ میں نہیں آتا؟ کہنے لگے کہ کچھ کیسز ہوتے ہیں جہاں بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے یہ مجرم ہے یہ مظلوم ہے. کہنے لگے کچھ کیسز ہوتے ہیں آلموسٹ کلیئر ہوتا ہے یہ مجرم ہے یہ مظلوم ہے. کہنے لگے کچھ کیسز ہوتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یا اتنا کلوز ہوتا ہے 60-40 55-45، آدمی ایک ٹلٹ تو ہوتا ہے تھوڑا سا کہ یہ شاید مظلوم ہوگا، نہیں کچھ کنفرم نہیں ہوتا. تو کہنے کہ میں اس وقت کیس کو سننے کے بعد کہتا ہوں جواب برخاست، میں فیصلہ بعد میں کروں گا. انہوں نے مجھے یہ کہا، کہنے کہ میں چیمبر میں جاتا ہوں، کاغذ کے اوپر حکم لکھتا ہوں، جہاں بالکل مجھے لکھنا ہوتا ہے اس نے غلط کیا ہے، میں خدا سے کہتا ہوں خدا میں تھوڑی دیر کے لیے قلم روک رہا ہوں، اگر تجھے کچھ لکھوانا ہے تو لکھوا دے. کہنے کہ مولانا زیادہ تر تو مجھے ہی لکھنا ہوتا ہے، پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ جو 55% تھا نا وہی چاہیے. کہنے کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ 55% والے کو جس کو میں سمجھ رہا تھا، میں نے دیکھا تو حکم لکھا ہوا اس کے حق میں جو 45% والا تھا. کہنے کہ ایسا بھی ہوا ہے. تو کہنے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو ہم اینڈ میں جا کر خدا سے کہتے ہیں خدا تو نے کچھ کروانا ہے تو کروا لے، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. پھر حقیقت یہی ہے، کوئی کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ غلطی تو ہوگی. ابھی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مجھے کہتا ہے مولانا آپ نے فلاں کام کیا تھا اس میں ہم لوگ انوالو ہو گئے تھے، پھر وہ کام خراب ہو گیا، اس میں ہمیں یہ نقصان ہو گیا. تو میں اپنے دل میں سوچتا ہوں مجھے غلط نہیں کرنا ہے، مجھے کسی کا نقصان نہیں کروانا ہے، لیکن ایک بات مجھے پتہ ہے، کیا اس ڈر سے کہ کبھی غلطی کروں اچھے کام کرنا بند کر دوں؟ کر لوں کیا یہ کروں؟ پھر مثلا یہ مجلس ہم پڑھتے ہیں، 100% صحیح کام کریں گے کیا؟ 5%، 2%، 3% غلطی نہیں ہو سکتی ہم سے؟ ہو سکتی ہے. کیا غلط آیت نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. غلط حدیث نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. کیا کریں پھر، مجلس درس وغیرہ سب بند کر دیں؟ یہ سارے کام معصوم نے نہیں کرنے ہیں، غیر معصوموں نے کرنے ہیں. جب غیر معصوم کریں گے تو غلطیاں کریں گے، ہاں ایک حسن نیت ہونی چاہیے، جان بوجھ کے غلطی نہیں کرو، جان بوجھ کے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ، کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، لیکن ان تمام کے باوجود کچھ غلطیاں ہوں گی، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ کبھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جو ریکارڈنگ کرنے والے ہیں ہم ان کو بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہو گیا، اس کو نکال دو وہاں سے۔ بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتا، پانچ سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے وہ جو روایت پڑھی تھی نا وہ کسی نے ضعیف ثابت کر دی ہے، اب کیا کروں، کون کون سی ویب سائٹ پہ جاؤں، اس پانچ سال پہلے جو لیکچر دیا تھا اس کو نکالوں۔ مصائب کے اندر ہوتا ہے، مصائب میں ایک روایت پڑھتا تھا، میں ابھی بولوں گا نہیں کون سی روایت تھی، ایک روایت میں پڑھتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں شاید سات آٹھ سال پہلے، میں ایک روایت پڑھتا تھا، بعد میں مجھے کسی نے ثابت کر کے دیا کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، مشہور تھی وہ روایت، مشہور تھی وہ روایت، لیکن کسی نے مجھے ایک موقع پہ لا کے ثابت کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو مصائب میں پڑھنا بند کر دیا، کیونکہ میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ مثلا میں ضعیف روایت پڑھوں، لیکن میں اس کو کہاں سے جا کے صحیح کروں یہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کو پیچھے کہاں جا کے صحیح کروں۔ تو غلطیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، 100% ہوں گی، قطعاً ہوں گی، ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ سوچوں چونکہ 100 میں 3% 5% غلطی ہوگی میں اچھا کام کرنا ہی بند کر دوں، یہ طریقہ نہیں ہو پائے گا۔ تو جس کو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو مثال کے طور پر خدا نہ کرے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم اس سے تہے دل سے معافی چاہتے ہیں اور اس کے نقصان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس رسک کی وجہ سے اچھا کام کرنا بند کر دیں۔ یہ جو مثال کے طور پر انسان کا دنیا میں مالی نظام بنتے ہیں کہ بھائی کسی کی مدد ہونی ہے، کیا کسی غلط آدمی کی مدد نہیں ہوگی؟ کیا ہوگی؟ جتنا کوشش کر کے دیکھ لو، غلط آدمی کیا کبھی طاقت میں نہیں آئے گا؟ آئے گا، کتنا ہی تو، کتنی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے جن کے اوپر اہل بیت کے چاہنے والے اعتماد کرتے تھے وہ غلط نکل آتے تھے، ہوتا ہے یہ، ہم انسانوں سے ڈیل کر رہے ہیں، مشینوں سے ڈیل نہیں کر رہے، یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے بعد میں پتہ چلا بدبخت ابن ملجم بن گیا، اچھا بھلا انسان ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے وہ شمر بن گیا۔ تو یہ انسان ہے، اس میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اچھا کام کرنا بند کر دیں یہ نہیں ہو سکتا، کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال قاضی کی شرائط، امام نے فرمایا جو واقعات کی پیچیدگی سے ذائق میں مشکل میں نہ پڑے۔ ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس کی تائید کے لیے جو میں نے عرض کیا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللهم صل على محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ ایک روایت میں فرمایا کہ انسان کی ذہانت، انسان کی ہوشیاری یہ نہیں ہے کہ وہ یہ تشخیص دے کون سا حق ہے کون سا باطل ہے، صرف یہ تشخیص دینا یہ آسان ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، 100% حق ادھر ہو 100% باطل ادھر ہو، تو یہ تو کوئی اندھا بھی تشخیص دے دے گا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ فرمایا ہوشیاری یہ ہے کہ دو برائیوں میں سے بتائے کم برائی کون سی ہے، ہاں یہ خیر ہے یہ شر ہے، اس کو تمیز دو، بہت آسان ہے، یہ شر یہ خیر بتانا بہت آسان ہے۔ تو ہمیں یہ اتنی ہوشیاری نہیں ہے، ہوشیاری کیا ہے، دو چیزیں ہیں دونوں شر ہیں، یہ بتاؤ ان میں سے کم شر کس کا ہے، ہاں یہ کام ہے۔ اس میں آپ کو پورا اسلام کا مصلحت کا نظام پتا ہونا چاہیے، یہ شر ہے اس مصلحت کو قربان کر رہا ہے، یہ شر ہے اس مصلحت کو قربان کر رہا ہے، اس کا شر کم ہے اس کا شر زیادہ ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، پھر قاضی کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کیا کوئی قاضی ہوگا جس کے سامنے ایک معصوم آئے گا ایک غیر معصوم آئے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، کہ یہ مظلوم ہے، یہ تین نام لیے گئے، یہ ظالم ہے اور ان کا یہ ہونا چاہیے ان کا یہ ہونا چاہیے، تمہیں کس نے قاضی ہونے کے لیے بٹھایا؟ قاضی ایسا ہوتا ہے؟ امام فرمانے تم یہ حرکتیں مت کرنا۔ اچھا اب آپ اور میں، پھر وہی جملہ پرانا، تو ہم تو قاضی نہیں ہیں، یہی جو آپ گھر میں بیٹھے ہیں یہ قاضی ہیں، یہی جو آپ معاشرے میں بیٹھے میں موبائل ہاتھ میں لے کے 25 لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں یہ قاضی ہیں آپ۔ وہ میں جس زمانے میں ایس ایم ایس کا زمانہ تھا اور یہ بم دھماکے وغیرہ بھی ہو رہے تھے، تو ایک دن میں نے دیکھا ایک میسج آیا کہ آج سوگ کا دن ہے، پوری قوم سوگ منائے گی کالی پٹی باندھ کے۔ میں کہا بھائی یہ کس لیڈر کی طرف سے سوگ کا اناؤنسمنٹ ہو گیا؟ اچھا اب یہ جو بیتوکی اناؤنسمنٹ اگر تک سے نہ ہوں اور لوگ سوگ نہ منائیں تو آپ کی بات خراب ہوتی ہے، کہ شیعت میں سوگ اناؤنس ہوا پھر منایا بھی نہیں کسی نے. اب میں حیران کہ یہ پتہ نہیں کون سے لیڈر کی طرف سے یہ میسج جاری ہوا ہے. تو میں نے جس نے کیا تھا اس کو میں نے ریورس میں میسج کیا. اس زمانے میں ٹیکسٹ میسیجز کا دور تھا, یہ واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھے. تو میں نے اس کو میسج کیا, میں نے کہا یہ کس نے کہا ہے کہ آج یوم سوگ ہے, قوم سوگ منائے. 24 سال کا ایک بچہ تھا بےچارا, وہ قوم کی نمائندگی میں سوگ کے اعلان کر رہا تھا. تمہیں کس نے اس پوسٹ پہ بٹھایا ہے؟ بلا وجہ میں اپنی قوم کی امیج خراب کر رہے ہو, بے چکی حرکتیں. کل جواب دینا پڑ جائے گا تمہیں. ابھی یہ دیکھیں جو مثلا رہبر معظم نے کہا انتقام سخت ہے, پوری مشینری اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ ہمیں رہبری کی بات پوری کرنی ہے. ہاں بے چکی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. رہبر نے کئی سال پہلے صہیونیوں کو ایک بات کہی تھی, کہنے کہ وہ دور ختم ہو گیا کہ تم مارو گے اور بھاگ جاؤ گے, اب اگر مارو گے تو مار کھاؤ گے بھی. اس دن سے آج تک یہ کیا ہوا ہے, جہاں یہ ماریں گے ان کو مار لگائی جائے گی. صحیح, اب جو بات کہہ دی ہے پوری کرنی ہے. اب اس طرح قوم بنتی ہے, نہ کہ مثلا میں جاؤں ایک واقعہ ہوا پبلک سامنے بھری پڑی ہے 25,000 20,000, میں نے کھڑے ہو کر کہا اگر حکومت نے 48 گھنٹے کے اندر یہ نہیں کیا تو پھر ہم ورد ہم دیکھیں گے, اور ابھی یہ بھی نہیں سوچا کہ کیا دیکھیں گے. یہ کیسے, یہ تو آپ نے قوم کو کمزور کر رہے ہیں. تو یہ جذباتی حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. امام فرما رہے قاضی بنے, قاضی ایسے بنے. اور یہ تو قوم کی لیڈرشپ کا معاملہ ہے, یہ ایک کیس کی قضاوت نہیں ہے, پوری قوم کو آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہو بعض اوقات. تو سوچ سمجھ کے انسان کام کرے, جو اسٹیٹس اس کا نہیں ہے وہ قطعاً مت دے. امام نے فرمایا انسان کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سیٹ پہ بٹھائے جس کا وہ اہل نہیں تھا. تو وہ ایک 24 سال کا بچہ ہے بیچارہ, اچھی نیت رکھتا ہے, قوم کے لیے اچھے جذبے رکھتا ہے, لیکن اپنے آپ کو بٹھا رہا ہے لیڈرشپ کی جگہ پہ. یہ بھائی یہ کانٹوں کی سیج ہے, یہاں تم کہاں بیٹھنے آ گئے, سوچ سمجھ کے آؤ. امام نے فرمایا کہ کسی غلط نقطۂ نظر پہ اڑتا نہ ہو, نہ حق کو پہچان کر اس کے اختیار کرنے میں طبیعت پہ بار محسوس کرتا ہو, نہ اس کا نفس ذاتی تما پر جھک پڑے. وہ دیکھے میں اگر یہ کام ذرا سا اتنا کر دوں نا تو 2 گھر تو مجھے ویسے ہی مل جائیں گے, نہیں یہ سب نہیں چاہیے آپ. اور نہ بغیر پوری طرح چھان بین کے سرسری طور پر کسی معاملے کو سمجھ لینے پہ اکتفا کرے, نہیں یہ نہیں چاہیے. کیا کرنا چاہیے, شک و شبے کے موقع پہ قدم روک لیتا ہو. غلط قدم بڑھانا رکے رہنے سے زیادہ نقصان دہ ہے. غلط قدم بڑھانا رکے رہنے سے زیادہ نقصان, رک جاؤ تھوڑی دیر, رک جاؤ, یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ غلط قدم اٹھاؤ. کیونکہ ایک غلط قدم اٹھاتے ہو دشمن کے اندر طاقت بن جاتی ہے, اور پھر ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ دشمن کو یہ ٹریک مل جاتا ہے کہ مجھے اگر اس سے یہ کام نکلوانا ہے تو یہ کروں گا تو یہ کام کر دے گا. وہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں لے لیتا ہے انڈائریکٹلی. تو کبھی بھی شک و شبے کے موقع پر قدم نہیں بڑھاؤ. امام فرمانے توقف کرو, رک جاؤ وہاں پہ, اپنے آپ کو مضبوط کرو. اب یہ لوگ جو اتنا ٹائم لگا رہے ہیں یہ اسی لیے کر رہے ہیں, یہ بے سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے. مجھے ایک اور میرے ذہن میں ایک دو باتیں اس وقت آتی ہیں. ایک تو یہ کہ شاید 40 کا انتظار کر رہے ہیں, یہ 40 سے پہلے نہیں کرنا چاہ رہے, چونکہ 40 میں کروڑوں اہل بیت کے ماننے والے میدان میں ہوں گے, تو یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جانوں سے کھیلا جائے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ شاید اس کے بدلے میں غزہ کو آزاد کروانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر حملے سے بچنا ہے تو غزہ کا معاملہ ختم کر لو. یہ شاید ان غاصبوں سے یہ منوانا چاہ رہے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے. بہرحال یہ اللہ جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے, لیکن ایک بات ہے کہ کنفرم دنیا کی انٹیلیجنس یہ کہہ چکی ہے کہ وہ تیاری کیے بیٹھے ہیں, کسی بھی ٹائم پہ اسٹرائک کر دیں گے, کسی بھی ٹائم پہ. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یہ ایک دو مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ شاید انتظار کریں گے. باقی اللہ سے دعا کرتے ہیں, خدایا حق کو فتح و نصرت نصیب فرما اور اس صہیونیت باطل کو نیست و نابود فرما انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. شک و شبے کے موقع پر قدم روک لیتا ہو, دلیل اور حجت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو, پسند ناپسند, میرا جاننے والا ہے میرا ماننے والا ہے, یہ سب نہیں چاہیے. دلیل اور حجت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو, فریقین کی بحثہ بحثی سے اکتانا جاتا ہو. وہ کیا ہے, میں نے ایک گھنٹے میں فیصلہ کرنا ہے, جو بولنا جلدی جلدی بولو, بس میں نے فیصلہ کرنا ہے ایک گھنٹے میں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. حق و باطل کا معاملہ, ٹائم لو, اپنا کام کرو. معاملات کی تحقیق میں بڑے صبر و ضبط سے کام لیتا ہو, اور جب حقیقت آئینہ ہو جاتی ہو, حقیقت کھل کے آ گئی, بے دھڑک فیصلہ کرے. وہ ایسا ہو جسے سراہنا مغرور نہ بنائے. آپ دیکھیے, کمانڈر کے لیے بھی امام نے یہی کہا تھا کہ وہ جو کمانڈر ہو وہ لوگوں کو یہ بتا چکا ہو کہ تم میری تعریفیں کرو گے مجھے اچھا نہیں لگے گا. یہاں پر بھی امام قاضی کے لیے بھی یہی کہا, لوگوں کا سراہنا بہت اچھا ہے, آپ تو زمین پر خدا کے نمائندے اور یہ, یہ سب نہیں چاہیے. بلا وجہ کی سراہنی, برے صغیر القاب دینے میں بڑی زرخیز زمین ہے. او ہو ہو ہو, یہاں وہ القاب ملتے ہیں جو پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں دیتی ہوگی, اور بے دھڑک دیتے ہیں, بے دھڑک دیتے ہیں, یعنی کوئی تک مناسبت کے بغیر بھی بعض اوقات بڑے بڑے القاب پکڑا دیتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ میں کہوں گا, مجھ جیسا کوئی بے وقوف ہوگا جو ان کے القاب کے اوپر اپنے آپ کو طے کرے کہ میں ہوں ایسا. یہ القاب بے تکے ہیں, اکثر اکثر القاب بے تکے ہیں. احترام ایک علیحدہ بات ہے, احترام سے بات ہونا چاہیے. خطیب کا, عالم کا, جو زمین پہ کام کر رہے ہیں عدل کے لیے, ان کا احترام ہونا چاہیے. لیکن یہ جو بہت بڑے بڑے القاب ہیں, ابھی میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں کہیں پہ القاب کی مثال بول دیتا تھا, پھر پتہ چلا ہر لقب پر کوئی اور شخصیت ہٹ ہوتی تھی, تو میں اب وہ مثال میں بھی لقب نہیں بولتا, چونکہ مجھے پتہ ہے وہ کوئی نہ کوئی لقب کسی کا ہوگا, پھر اس کے اوپر ہٹ ہو جائے گی کہ وہ غلط ہو گیا. اس لیے بالکل نہیں بولنا چاہیے, یہ دنیا بڑی عجیب بن گئی ہے. معاملات کی بے دھڑک حق کا, اور جب حقیقت آئینہ ہو جائے تو بے دھڑک فیصلہ کرے. وہ ایسا نہ ہو جسے سراہنا مغرور بنائے, وہ ایسا ہو جسے سراہنا مغرور نہ بنائے, اور نہ جانبداری پر آمادہ کرے. یعنی وہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جانبداری پہ آمادہ ہو جائے. امام پھر ایک جملہ فرما رہے ہیں, مالک اگرچہ ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں. آئے آئے, یہ قحط الرجال کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ قحط الرجال پرانی ہے. امام فرما رہے ہیں مالک ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں, ڈھونڈنا پڑیں گے. پھر یہ کہ تم خود ان کے فیصلوں کو اب بار بار جائزہ لیتے رہنا, دل کھول کر انہیں اتنا دینا جو ان کے ہر عضو کو غیر مسموع بنا دے, اور لوگوں کی انہیں کوئی احتیاج نہ رہے. قاضی کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ قاضی کے اندر نفس پرستی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ اس کو آپ ملینز بھی تنخواہ دیں گے تو وہ دل کا جو فقیر ہوگا وہ لوگوں کے سے کھا کھا کے ہی زندگی گزارے گا. تو سب سے پہلی بات تو اس کو تما پرست نہیں ہونا چاہیے, لالچی نہیں ہونا چاہیے. پھر تنخواہ اس کی اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے نفس کو سنبھال سکے. لیکن ایک بات طے شدہ ہے, اگر آپ نے لالچی کا انتخاب کر لیا, اب آپ اس کو سونے کی ڈلیاں بھی دے دیں گے تب بھی چوری کرے گا, چونکہ طبیعت میں لالچی ہے. اور لالچی کے لیے وہ ایک جملہ روایت میں آیا ہوا ہے کہ اس کو اگر پہاڑی کے درمیان, جو دو پہاڑیوں کے درمیان راستہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں, تو کہتے ہیں لالچی کو اگر ایک وادی سونا دو تو کہے گا دو چاہیے, اس کو دو چاہیے. تو آپ اس کو تنخواہ کیا, تنخواہ کے بدلے سونا بھی بھر بھر کے دے دو گے تب بھی چوری کرے گا, کیونکہ نفس پرست کو آپ نے بٹھا دیا ہے غلطی سے. تو امام نے فرمایا کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں, انہیں اتنا دو کہ ان کو لوگوں کی احتیاج نہ رہے. اپنے ہاں انہیں ایسے باعزت مقام پہ رکھو کہ تمہارے دربار کے لوگ انہیں ضرر پہنچانے کا خیال بھی نہ کر سکیں. اتنی عزت دو کہ کوئی یہ بھی سوچ بھی نہ سکے کہ میں قاضی کے خلاف کچھ کر پاؤں گا. نہیں, اس کے پاس اتنی عزت ہونی چاہیے تاکہ وہ تمہارے التفات کی وجہ سے لوگوں کی سازش سے محفوظ رہیں, اور اس بارے میں انتہائی بالغ نظری سے کام لینا, چونکہ اس سے پہلے یہ دین بد کرداروں کے پنجے میں اسیر رہ چکا ہے. امام فرمانے تم سے پہلے بہت برے کردار کے لوگ اس دین کو اپنا غلام بنا کے چلے ہیں, جس میں نفسانی خواہشات کی کار فرمائی تھی اور اسے دنیا طلبی کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. امام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ تم ان کے فیصلوں کو بار بار چھان پھٹک کر کے دیکھتے رہنا. صحیح, مجھے اب ان تمام باتوں کو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی, کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ہمیں یہ سوچے بغیر کہ یہ قاضی کے لیے کہی گئی ہیں یا حاکم کے لیے کہی گئی ہیں، ہمیں اپنے اوپر لانا ہے، کیونکہ یہی جو درجے اور مقامات ہوتے ہیں یہ ہم چھوٹی کیپیسٹی میں اپنی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ دو بچے تھے، وہ بالکل ہی ابتدائی طور پر کچھ لکھائی سیکھ رہے تھے، صحیح ہے، تو دونوں نے کاغذ کے اوپر کوئی لکھائی لکھی ہوئی تھی جو بہت ہی ابتدائی تھی، مثلا سمجھ لیں جیسے آپ کے سامنے کوئی کلاس ٹو کے بچے ہیں، ان کا کوئی کمپٹیشن ہوا ہے دو بچوں کا، اور آپ کے سامنے لکھائی لائی گئی ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ بھائی اس کا آپ بتائیں کون سی بہتر ہے۔ تو مولا کے سامنے لائی گئی، مولا نے دونوں کو غور سے دیکھا، تو جب غور سے دیکھ رہے تھے تو ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مولا بچے ہیں اتنا غور کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، دو بچوں کی لکھائی میں بھی فیصلہ کرنا ہے، ایسے نہیں کہ میں کہوں یہ صحیح ہے، نہیں نہیں ٹھیک ہے، اس کی لکھائی بھی کوئی خاص نہیں ہے، اس کی لکھائی بھی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن کوئی خاص نہیں ہے میں سے کون سا بہتر ہے، اب یہ تو دیکھوں گا۔ تو امام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، میں نے عرض کیا ہم لوگ بے دھڑک ہیں، نتائج دیکھے بغیر، سنبھالے بغیر بے دھڑک بولنے والے ہیں۔ ایک مشورے کے طور پہ آپ سے عرض کروں گا، اپنے لیے زندگی میں میں طے کیا ہوا ہے، مجھے کوئی بھی کال کرتا ہے، کوئی بھی میسج کرتا ہے، میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ کال، یہ میسج کسی پبلک کے سامنے لاؤڈ اسپیکر پہ سنایا جائے گا، اب بولو، اب لکھو، اور کیا کیا نہیں آتا ہے، گند۔ ہمارے معاشرے میں، میں اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہوں، شاید ایک ادارے میں ایک صاحب ہیں، وہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، ان کو یہ خطرہ ہے کہ کوئی ان کے ادارے کو لینے والا ہے، تو وہ مختلف بندوں کے پاس ایک اور بندے کو بھیجتے ہیں یہ کہہ کے کہ مجھے اس ادارے میں جاب دلا دیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کا ارادہ تو نہیں کہ میرے ادارے پہ قبضہ کریں۔ اتنی حرکتیں، اور آپ مثال کے طور پہ کیا سوچیں گے، کوئی مجھے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس ادارے کا مالک ہوں، تو آپ کہیں گے ہاں ہاں میں کرواتا ہوں، میں یہ ہوں، اب وہ کہے گا اچھا بیٹا یہ کمپیٹیٹر ہے میرا، ایک کہانی شروع ہو گئی۔ یا کوئی فقہی مسئلہ پوچھے گا، ایسے انداز میں پوچھے گا کہ آپ کو گراؤنڈ دے کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہ سوچیے گا کہ یہ جو کال آئی ہے نا، یہ کل لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہونی ہے، یہ جو میسج آیا ہے یہ لاؤڈ اسپیکر پہ جائے گا۔ شرعی مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں، اپنی عزت نفس کو بچاؤ، اپنی عزت نفس کو بچاؤ، یہ مکاریاں کرنے میں ماہر ہیں پیچھے والے لوگ، وہ مکاریاں کر کر کے پھنسا لیتے ہیں لوگوں کو۔ تو سب سے آسان کام کیا، جو امام نے کیا کہا، شک و شبہ میں توقف کرو، رک جاؤ، بس نفس کو کنٹرول کرو، رک جاؤ، اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھو، مجھے کل قیامت کے دن جواب دینا ہے، دیٹس اٹ، ختم ہو گئی بات، آپ محفوظ رہیں گے، ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ نہیں کیا، یہ اکھاڑ پچھاڑ کی جگہ ہے، یہاں بہت مصیبتیں ہیں۔ اور اب وہ جو خیر، وہ جو فیک اور ڈیپ فیک اور فلاں فلاں آ رہا ہے، وہ تو ایک کہانی علیحدہ ہے کہ وہ خدا انشاءاللہ عزتوں کی حفاظت کرنے والا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال یہ دنیا سخت جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، لیکن ہمارے پاس ہدایت موجود ہے۔ ان جملوں کو زندگی میں دو تین دفعہ بار بار دہرا لیں تاکہ یہ ہمارے دماغوں کے اوپر نقش ہو جائیں، اور ہم انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں۔ آپ کو اور ہمیں بہرحال امیدیں اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پروٹیکشنز، وہ ملی ہوئی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ خدا متعال نے وعدے کیے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے خدا اس کو نجات کا راستہ سکھا دے گا۔ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے راستہ نکالے گا، رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خدا حامی بھی بنا دیتا ہے، بہت بنا دیتا ہے۔ ایک بہت عجیب روایت ہے ہمارے پاس، آخری لمحات میں مولا چوتھے امام کا ذکر کرنا اچھا ہوگا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ بات مختلف حوالوں سے بیان کی جاتی ہے کہ کوئی حضرت مختار کو چھڑوانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، اس کے حوالے سے بھی بیان ہوتی ہے، ایک اور حوالے سے بھی۔ بہرحال وہ قصہ مختصر یہ کہ وہ ایک آدمی مولا چوتھی سرکار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ کا چاہنے والا مجھے یزید کے دربار میں بھی ملا ہے اور اس نے اس طرح میری مدد کی ہے اور وہ آپ کا چاہنے والا ہے اور کالے لباس پہن کے یزید کے دربار میں گھومتا ہے. تو یہ مشہور ایک بندہ تھا یزید کے دربار میں جو کالا لباس پہنتا تھا غم کی نشانی میں, وہ یزید کے دربار میں ہوتا تھا تو وہ کہیں پہ اہل بیت کے ماننے والوں کے کام بھی آتا تھا اور وہ کوئی اتنا پاورفل بندہ تھا. یہ میں ایسی برسبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں, یزید کے دربار میں جو نیچے ٹائلز لگے ہوئے تھے وہ سیکیورٹی کوڈز تھے. مثلا ٹائل کا رنگ یہ بتاتا تھا کہ اہلکاروں میں سے کون اس ٹائل پہ جا سکتا ہے کون اس ٹائل پہ نہیں جا سکتا. تو مثلا اگر ٹائل ریڈ کلر کا ہے تو خاص اہلکار تھے جو اس لال ٹائل والے ایریا میں گھوم سکتے تھے, باقی میں نہیں گھوم سکتے تھے. وہ جو بندہ تھا وہ ریگارڈلیس آف کلر وہ ہر علاقے میں گھومتا تھا اور کالا لباس پہنتا تھا. تو اس نے ایک اہل بیت کے ماننے والے کی مدد بھی کی. تو اس نے پوچھا کہ مدد ہو گئی سب بات ہو گئی؟ اس نے کہا میں حیران اس بات پر ہوں کہ تمہیں کو برداشت کیسے کیے بیٹھا ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تو اس لیے برداشت کیے بیٹھا ہے کہ میں بہرحال اس کے کچھ ایسی چیزوں میں کام آ رہا ہوں جو کوئی نہیں کر پائے گا. تو اس نے کہا پھر تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ تم تو غم منانے والے ہو اپنے مولا کا. کہنے کا مجھے مولا نے حکم دیا ہے کہ یہاں بیٹھو تاکہ ہمارا کوئی کام ماننے والا یہاں پھنسے تو تم یہاں سے نکالنا اس کو. پھر امام نے جب اس نے آ کر امام کو بتایا مولا آپ کا ایک چاہنے والا وہاں بیٹھا تھا اس نے ایسی بات کی, امام نے فرمایا تم کسی بھی دنیا کے دربار میں جاؤ ہمارا کوئی چاہنے والا ہوگا جو تمہیں بچائے گا, کہیں پہ بھی جاؤ. ہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوشش نہیں کروں گا اپنی سی اس بندے کے انتظار میں, لیکن میں اپنی کوشش کروں گا, لیکن یہ نہ سوچوں کہ میں اکیلا ہوں. نہیں اکیلے نہیں ہیں. دنیا میں کوئی مشکل آنے پہ گھبرائے کہ اکیلا ہے, ہم کم سے کم اس پہ نہیں گھبرائیں گے کہ اکیلے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, خدا کی حکم ہوتا ہے, خدا کی مصلحت ہوتی ہے, اس کی خاطر وہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے, لیکن اکیلے ہرگز نہیں ہیں. اکیلے ہرگز نہیں ہیں. الحمدللہ والی ہے, وارث ہے, اس والی اور وارث نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. خود ایک خط میں فرمایا, کسی ماننے والے نے امام کو خط لکھا, جس زمانے میں خط وہ قبول فرماتے تھے, اور اس میں کہا کہ مولا ہمارے لیے دعا کیجیے گا. تو امام نے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے لیے دعا نہ کرتے تو دشمن تمہیں کچل دیتے. تو مولا ہم نے تو اس کراچی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. الحمدللہ رب العالمین, یہ امام بارگاہ ہے, دسیوں سال سے یہاں عزا ہو رہی ہے, یہ روڈیں یہاں پہ جلوس نکلتے ہیں, دسیوں سال سے نکل رہے ہیں, کتنے کتنے طاقتور دشمن آئے چلے گئے نا, الحمدللہ ہم اپنی عزا میں بیٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یار اس سوائے امام کی نصرت کی کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور ہم الحمدللہ آپ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں, یہ ہماری طاقتیں نہیں ہیں جو عزا کرتی ہیں, یہ سید الشہداء کے نام کی برکت ہے جو عزا کرتی ہے. ہم نہیں ہیں جس نے عزا کو زندہ رکھا ہے, عزا ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ہم سب جانتے ہیں مولا ابو الفضل کے پرچم کی طاقت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. ایک عجیب مقام ہے مولا ابو الفضل کا, اللہ اکبر, بہت عجیب مقام ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اہل بیت اطہار سید الشہداء کے بعد میں آنے والے ائمہ اطہار علیہم السلام مولا ابو الفضل کا نام کتنے احترام سے لیا کرتے تھے. یعنی حتی وقت کے امام کے نام سے ایک واقعہ مشہور ہے جس میں کسی مانگنے والے نے درخواست کی وقت کے امام سے کہ مولا میرے لیے یہ کام کر دیں, پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میں اپنا یہ کام کروانا چاہتا ہوں؟ فرمایا میرے چچا عباس کے پاس جاؤ. کہا میرے چچا عباس کے پاس جاؤ اور ایسے دعا کرو, ایسے دعا کرو. تو مولا کی خاص عنایت اپنے چچا عباس کی طرف ہے. یا ایک واقعے کے اندر منا کے میدان میں کسی جگہ پہ تشریف لائے, وہ جو فرد تھا اس نے آخر میں اندازہ لگایا کہ شاید امام ہے شاید نہیں ہے. اس نے پوچھا کہ آپ اگلی دفعہ کب ہمارے خیمے میں تشریف لائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم ہمارے چچا عباس کے مصائب پڑھو گے تب ہم آئیں گے. توجہ فرماتے تھے. اور مولا ابو الفضل کا بڑا مقام تھا. اللہ اکبر. آج ایک صحیح روایت ہمارے پاس, مستند روایت, صحیح نہیں کہوں گا, مستند روایت ہمارے پاس ہے کہ جب سید الشہداء نے مولا ابو الفضل سے کہا رات میں شب عاشور میں کہ جاؤ مہلت لے کر آؤ, تو سید الشہداء نے مولا ابو الفضل کو یوں خطاب کیا, روایت کی سند موجود ہے, فرمایا بے نفسی انت یا اخی, اے میرے بھائی مجھ حسین کی جان تجھ پہ قربان. نہیں معلوم مولا ابو الفضل کا کیا مقام ہے. فرمایا بے نفسی انت یا اخی, اے میرے بھائی میری جان تجھ پہ قربان. بڑا مقام مولا ابو الفضل کا. اب ذرا سوچے گا یہ ابو الفضل الوداع کرنے کے لیے آ گئے, کتنا سخت گزرا ہوگا سید الشہداء کے اوپر کہ جب مولا ابو الفضل الوداع کرنے آئے ہیں بس اتنا فرمایا ابو الفضل اگر جاتے ہو تو بچوں کی پیاس کا کوئی بھروسہ انتظام کرو. مولا ابو الفضل کو گویا زندگی کا مقصد مل گیا, اب مجھے پانی لے کر آنا ہے. بس دشمن کی طرف حملہ کیا, ہم مظلومیتوں کا اظہار کرتے ہیں جو بہت ضروری ہے لیکن شجاعتوں کا اظہار بھی بہت ضروری ہے. مولا ابو الفضل کی شجاعت دنیا میں بے مثال تھی, اتنا شدید طریقے سے نہر پر بڑھے کہ دشمن خود بخود ہٹنا شروع ہو گئے اور وہاں پہ نہیں معلوم کس انداز میں مولا ابو الفضل پانی کی طرف داخل ہوئے. اور اب جب یہ کربلا نشان ہے نا, ہر چیز کے نشان ہے, ہر چیز کی ایک منزل ہے, تو کربلا منزل ہے وفا کی اور وفا کا علم ابو الفضل ہے. وفا کا عالم ابو الفضل العباس ہے, کس طرح پانی تک پہنچے اور کتنے دنوں کا پیاسا ہو اور پانی کو چلو میں لے اور نہ پیے اور کہے میں کیسے پیوں, میرا بھائی حسین پیاسا ہے, میرا مولا حسین پیاسا ہے, وہ بچیاں پیاسی ہیں. اب پیاس کے عالم میں ہی زلجنہ لے کر باہر تشریف لائے, مشکیزہ ہاتھ میں ہے گویا علم لے کر بڑھ رہے ہیں. عزیزو ایک شیر تبدیل فرمایا, کہا خدا کی قسم اگر تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ بھی دیا ہے تب بھی میں اپنے امام کا دفاع کروں گا. گویا سیدھا ہاتھ قطع ہوا, پھر تھوڑی دیر آگے بڑھے, پھر شیر تبدیل کیا, فرمایا دونوں ہاتھ کٹ گئے تو کیا, میری جان میرے امام پر قربان ہے. ہاتھ کٹ گئے تو کیا, مشکیزہ تو ہے, ابھی مشکیزہ پہنچانے کا کام باقی ہے, اب تیر ستم چلنا شروع ہوئے, مشکیزہ کو کیسے بچائے, کبھی ادھر پسلیوں پر کبھی ادھر پسلیوں پر کبھی بازوں کٹے ہوئے پر, بس تیر کسی طرح مشکیزہ تک نہ لگے. اب ایک تیر مشکیزہ کو لگ گیا, پانی بہنے لگا, ابو الفضل کٹے وہ شانوں کے ساتھ دوبارہ نہر کی طرف بڑھے. ابھی کام باقی ہے, بس ایک اور گرز لگا. ایزو تھوڑا سا رک کر, تھوڑا سا رک کر, جب تیر بڑھ رہے تھے مشکیزہ کی طرف تو پسلیوں میں تیر لے لیے تھے, جب مشکیزہ چھد گئی تھی وہ سارے تیر سینوں میں لگ چکے تھے. بی بی سیدہ فرماتی ہیں میرے ماننے والوں کو بتاؤ جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو بازوؤں میں گرتا ہے, میرا بیٹا عباس سینوں میں تیر لیے ہوئے تھا اور بازو بھی منقطع تھے. مولا ابو الفضل کی آنکھ میں گویا ایک تیر لگا ہوا تھا, وہ چاہتے تھے, یوں لگتا ہے جیسے وہ چاہتے تھے کہ سید الشہداء وہ تیر آنکھ میں لگا ہوا نہ دیکھے. کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ دونوں زانوؤں میں تیر کو پھنسا کر کھینچا ہے,
کہا کہ کسی طرح وہ تیر نکل آئے، نہیں معلوم ابوالفضل کا مقام کون سا مقام ہے، بس اتنا معلوم ہے جب سید الشہداء واپس آ رہے تھے اور دیکھا ابوالفضل نہیں آئے تو بچے بھی کہتے تھے گویا پاری نہیں چاہیے، چچا کو واپس لائیے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوندہ جنہوں نے مولا ابوالفضل پہ ظلم کیا، ان کی اولاد، ان کے آبان و انصار پہ ظلم کیا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خداوندہ مولا ابوالفضل کی مظلومیت کے صدقے میں خداوندہ اہل بیت کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔